کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کی یہ آیت, اس کا تسلسل پچھلی آیتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس, شرماتے ہیں لوگوں سے, ولا یستخفون من اللہ, اور نہیں شرماتے ہیں اللہ سے, وہو معہم, اور اللہ تو ان کے ساتھ ہے, اور اللہ ان کے ساتھ تھا اور ساتھ ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول, جب وہ مشورہ کر رہے تھے رات کو اس بات کا, ما لا یرضی من القول, جس سے اللہ راضی نہیں تھے. وقان اللہ بما یعملون محیطا, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر قابض ہیں, سب پر قابو ہے اللہ کا. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو, اور خاص اس آیت میں یہ جو بشیر جس نے یہ چرایا تھا, اور اب وہ لوگوں پہ الزام لگا رہا ہے اور لوگوں کو اس کا الزام ٹھہرا رہا ہے, یہودی پہ الزام لگا رہا ہے تاکہ کوئی اس کو برا نہ کہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یستخفون من الناس, لوگوں سے تو شرماتا ہے کہ لوگوں میں اس کی بدنامی نہ ہو جائے, لوگ اس کو برا نہ سمجھے. ولا یستخفون من اللہ, اس چیز سے یہ نہیں شرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو برا نہ سمجھے, تو اللہ سے نہیں شرماتا. وہوا ماں, اللہ تو اس کے ساتھ ہے, اس وقت بھی ساتھ ہے. اذ یبیتون من ما لا یرضی من القول, جس وقت رات کو ایونٹ کے پروگرام بنا رہے تھے کہ جی ہم نے یوں چوری کرنی ہے, اس کے گھر میں آٹا بھی پڑا ہے اور اسلحہ بھی پڑا ہے, وہ ہم نے بوری چرانی ہے, اللہ تعالیٰ تو تب بھی اس کے ساتھ تھے. تو ان سات آیتوں کا پیغام تین چار ہیں. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ انصاف کا معاملہ کرے, مومن انصاف والا بندہ ہے. تین بڑے پیغام, ایک وہ انصاف والا بندہ ہے, انصاف کرتا ہے, دوسرا مومن انصاف والوں کا ساتھ دیتا ہے. یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے تو اب غلط کرے یا صحیح کرے میں نے انصاف نہیں کرنا, میں نے اس کا ساتھ دینا ہے کیونکہ یہ میرا بھائی ہے, بھائی نے تو بھائی کا ہی ساتھ دینا ہوگا. نہیں, آج کل یہ وبا بہت پھیلی ہوئی ہے, مائیں اپنے بیٹوں کا ہی ساتھ دیتی ہیں, بیٹے غلط کریں بیٹے صحیح کریں میرے بیٹے ہی صحیح ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے اور یہ بہت ہی بڑی بیماری ہے, اور یہ بیماری اس لیے ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ معاملہ کہ انسان انصاف نہ کرے, اپنی غلطیوں پہ نظر نہ رکھے. بھائی بیٹے نے غلطی کی ہے تو بیٹا خراب ہے اور کیا, ایسا دفاع اور ایسا جھگڑا. اور آج کل مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے قریبیوں کی, ہمارے اولادوں کی, بیٹوں کے بارے میں, بیٹیوں کے بارے میں کوئی بات کرے بس جھگڑا شروع کر دو, ناراض ہو جاؤ اس سے. دین اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان انصاف پسند ہی کرے, غلطی ہماری ہے تو غلطی ہماری ہے, اسسمنٹ کرے, اکاؤنٹبلٹی کرے, خود سوچے کہ جی غلطی کس کی ہے. اور انسان اپنوں کو بڑا اچھی طرح سے پہچانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے اپنے جو ہیں ان میں کیا کیا غلطیاں ہیں, غلطی میرے والے کی ہوگی یہ دوسروں کی ہوگی. تو اس لیے قریبی رشتہ داروں کے کئی مرتبہ معاملے میں, خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں, انسان یہ انصاف پسندی سے کام نہیں لیتا. تو ان مبارک آیت میں تین بڑے پیغام. ایک پیغام یہ کہ انسان انصاف خود بھی کرے, اور جب ساتھ دینے کا معاملہ آئے تو انصاف کرنے والوں کا ساتھ دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. صرف لوگوں سے ڈرنا کہ جی کتنا نیک بن جاؤں کہ لوگوں کی نگاہ میں نیک نظر آنے لگوں, اس کے مقابلے میں انسان یہ کوشش کرے کہ نہیں, اتنا نیک بن جاؤں کہ اللہ کی نگاہ میں بھی نیک نظر آؤں. تو یہ تین بڑے پیغام ان مبارک آیتوں سے ہمیں ملتے ہیں, اور دین اسلام ان تینوں پیغاموں کو بہت زیادہ ویٹ دیتا ہے. وہ انسان نیک ہی نہیں ہو سکتا جو انصاف پسند نہ ہو. ٹھیک ہے, مجبوریاں ہر ایک کے ساتھ ہیں کہ جی اگر میں نے فلاں کا ساتھ دیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا, یہ صحیح ہے. بھائی اگر میں اپنے بیٹے کا سائیڈ نہیں دوں گی, بیٹا مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس ماں کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور کیا ہے کہ بیٹا ناراض ہو جائے. شوہر کا ساتھ نہیں دوں گی تو شوہر ناراض ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. غلط کرنے والے کا ساتھ نہیں دوں گی تو پھر کیا میرا بنے گا. مگر قرآن فرما رہا ہے کہ نہیں, انسان اور آپ کو بھی نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھی فرما دیا آپ بھی استغفار کریں. اگر آپ کے ذہن میں جاتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی سائڈ لینی, یہودی ہے دوسرا, تو نہیں, اپنے غیر کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ انصاف کا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو انصاف نہیں کرتے, زیادتی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں فرماتے. تو یہ قرآنی فیصلہ ہے. آج انصاف کے معاملے میں بہت زیادہ ہم بہت زیادہ زیادتی کر جاتے ہیں. مشہور واقعہ, شاید اس آج نے پہلے بھی سنایا ہو, ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑا ہوا کہ زمین کا حصہ کس کا ہے. انگریز کی حکومت تھی اور زمین کے ٹکڑے پہ لڑائی ہوگی. ہندو کہتے تھے ہمارا ہے اور مسلمان کہتے تھے یہ ہمارا ہے. تو مسلمان ایک آدمی اور ہندو کی یہ لڑائی ہو گئی اور کورٹ میں, انگریز کی عدالت میں یہ فیصلہ گیا, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی خبر بن گیا. اور یہ خبر اور زیادہ ہاٹ ہو گئی جب ہندو نے کہا کہ جی میں یہ کیس جیتوں گا کیونکہ یہ میری زمین ہے, جب میں جیتوں گا تو اس پہ مندر بناؤں گا. مسلمان نے کہا کہ اگر میں یہ کیس جیتوں گا تو اس پہ مسجد بناؤں گا. اب یہ ملک گیر خبر بن گئی. کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوتی تو ہزاروں لوگ, سینکڑوں لوگ آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ حکومت کو محسوس ہوا, برطانوی حکومت کو, انگریزوں کو محسوس ہوا کہ اگر یہ کیس کا فیصلہ ایک طرف گیا تو دوسرے والے جو ہیں وہ ملک میں ہنگامے کر دیں گے. ہندوؤں کے حق میں ہوا تو مسلمان ہنگامہ کریں گے, اور مسلمانوں کے حق میں ہوا تو ہندو ہنگامہ کریں گے. تو اب انگریز حکومت چاہ رہی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے کہ سارے مطمئن ہو جائیں. تو انہوں نے ہندوؤں سے پوچھا کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی بات کو آپ تسلیم کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں ایک مسلمان ہے, اس کی بات کو ہم تسلیم کریں گے, اس کا نام ہے مفتی الہی بخش. اب دیکھیے, ہندو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مسلمان ہے, مسلمانوں کا مفتی ہے, مگر اس کی انصاف پسندی ہمیں اتنی پسند ہے کہ اس نے اگر فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین ہماری نہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار, جھگڑا نہیں کریں گے. اور جب مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جی ہندو تیار ہے مفتی الہی بخش صاحب کے فیصلے کے اوپر عمل کرنے کے لیے, تو مسلمان تو خوش ہو گئے کہ جی یہ تو ہمارا بندہ ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے جو فیصلہ کرے گا, یہ مسلمانوں کا عالم اور مفتی ہے. اور پھر یہاں تو مسجد بننی ہے, مسجد کے خلاف کیسے فیصلہ دیں گے. تاریخ طے ہوئی اور مفتی صاحب کو بلایا گیا. مفتی صاحب اپنی تحقیق کر کے آئے اور آ کر انہوں نے فیصلہ سنایا کہ میری تحقیق کے مطابق یہ زمین ہندوؤں کی ہے. سارے حیران, مسلمان بھی حیران, ہندو بھی حیران کہ دیکھو مسلمانوں کا مفتی ہے, جس جگہ پہ مسجد بننی ہے اس جگہ کے بارے میں یہ فیصلہ اس نے سنا دیا. مگر انصاف کی بات یہی تھی, زمین اس ہندو کی تھی, تو آپ کیوں اپنے بارے میں فیصلہ کریں اور اپنے لیے زمین کریں؟ نہیں, مسلمان انصاف پسند ہوتا ہے. اسی لیے اس جج نے پھر سے پوچھا, مفتی صاحب سوچ لیں آپ کیا کریں, اگر آپ یہ کہیں گے کہ زمین ہندوؤں کی ہے, ہندو یہاں مندر بنائے گا, آپ کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا جب جب ہندوؤں کی ہے تو جو بھی بنائے اس کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر, یہ اصل مسلمان تھا, انصاف پسند. جی ایسے ہی آنکھ بند کر کے اپنوں کا ساتھ نہیں دیا جاتا ہے اگر اپنے غلط ہیں. تو جج نے کہا کہ مفتی صاحب دیکھ لیں, انہوں نے کہا نہیں جی یہ زمین ہندوؤں کی. جج نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اب میں اپنا فیصلہ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ آج کی پروسیڈنگز میں مسلمان تو کیس ہار گئے مگر اسلام کیس جیت گیا. یہ دین اسلام, یہ انصاف پسند دین ہے کہ جو اسلام کی ٹیچنگز پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا. انہوں نے کہا آج کے کیس میں مسلمان تو کیس ہار گئے مگر اسلام کیس جیت گیا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندوؤں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا, اب ہمارا فیصلہ سنیے. ہم جتنے بھی ہندو یہاں ہیں, اسلام کی انصاف پسندی سے اتنا ہمارے دلوں پہ اثر ہوا ہے, اتنا امپریس ہوئے ہیں کہ ہم سب بھی جو کورٹ میں ہندو ہم سب کھڑے ہیں, ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں. اللہ اور اب اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر اس زمین کے ٹکڑے پہ مسجد بنائیں گے. تو جب دل میں انصاف آتا ہے, جب انسان انصاف کی طرف داری کرتا ہے, اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں, اللہ کی محبت کی نگاہ پڑ رہی ہے. اور آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑنا شروع کر دیتے, گو کہ دل میں پتا ہوتا کہ میں غلط ہوں, ہاں میں نے ایسے کیا ہے, مگر ہم انصاف کا ساتھ نہیں دیتے, اپنے عیبوں کو نہیں دیکھتے, بس لڑنا شروع کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہیں نہیں, میرا بیٹا تو ایسا نہیں, میری بہن تو ایسی نہیں, نہیں ہمارے رشتے داروں نے یہ نہیں کیا, حالانکہ پتا تو کیا ہے. اور دین اسلام میں کس طرح, حالانکہ یہ معاملہ چھوٹا تھا مگر اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے اللہ کے قرآن میں کہ مسلمان ہر معاملے میں انصاف پسند ہوگا. گڑبڑ ہوئی ہے, چلو نوکر کے اوپر ڈال دو, اس نے کی ہے, حالانکہ نوکر کی کوئی غلطی نہیں, آپ کو پتا بھی ہے, مگر انسان نوکروں پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ اندر سے جب بے انصافی ختم ہوتی ہے تب انسان صحیح انسان بنتا ہے, صحیح مسلمان بنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں چھوٹی سی چیز کوئی بات نہیں, بیٹے نے گڑبڑ کی ہے, کسی نے آ کے شکایت کی تو بیٹے کی سائیڈ لینی تھی میں نے, اور کیا کرنا تھا, مگر ہم بیٹے کی سائیڈ لے لیتے ہیں, بیٹے کو تو خوش کر دیتے ہیں, اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انصاف پسند بنے. تو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, اپنے قریبیوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی غلطوں صحیحوں ہم نے ان کی سائیڈ لے, اپنے اوپر بھی اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو پھر تو ہم پوری طرح سے جھگڑا کرتے ہیں, نہیں جی میں نے نہیں کیا. حالانکہ دین انصاف, دین اسلام انصاف سکھاتا ہے کہ انصاف سے کام کرو. تو تین پیغامات بڑے, ایک یہ کہ خود بھی انسان انصاف کرے, جو بھی مسئلہ ہے اس پہ تحقیق کرے, فوراً ریئیکٹ نہ کرے کہ نہیں جی میرے, اچھا شکایت کی انہوں نے میری بہن کی شکایت کی اب تو میں اڑا کے رکھ دوں گی. نہیں سوچو تو صحیح کہ شاید اس بہن نے غلطی کی ہوگی. تو ایک تو انسان انصاف کرے, دوسرا انصاف کا ساتھ دے, حق بات کا ساتھ دے. تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم, نہیں آپ ان کی طرف داری نہ کریں, ان سے جھگڑا نہ کریں, ان کے لیے جھگڑا نہ کریں جنہوں نے اپنے جی سے دغا کیا. یہ دغا بازوں کی سائڈ کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نزدیک اس بات کی سیویئرٹی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ نے آرام سے اپنوں کا سائڈ لے لی تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنوں کی سائڈ کیوں لی آپ جب اپنے حق میں نہیں ہے؟ اور پھر فرما دے ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیم, یہ جتنے دغا باز ہیں اللہ کو نہیں پسند. تو نہ انصافی نہ کریں. تو تین بڑے پیغامات, پہلا پیغام انصاف کرے, دوسرا یہ انصاف کرنے والوں کا ساتھ ہے, جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دینا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر اپنوں سے غلطی ہوئی ہے, حق پہ نہیں ہے, تو اپنوں کی بھی مدد کی جائے کہ وہ غلط کام کو چھوڑ کے صحیح کام کی طرف آ جائیں. مگر یہ نہیں کہ ان کے غلط کاموں کی تائید کی جائے. اور تیسرا پیغام ان مبارک آیتوں سے جو آج کی مبارک آیت تلاوت کی گئی, یستخفون من الناس, لوگوں سے بڑا شرماتے ہیں جی, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہ کرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ, اللہ سے نہیں شرماتے. وہ امام وہ تو سارا وقت ساتھ ہوتا ہے اس سے نہیں شرماتے, اور جو نہیں ہوتے سارا وقت ساتھ اس سے شرما رہے ہیں. تو ایک آٹے کی بوری چرانے کے معاملے کو اللہ نے اتنا زیادہ ویلیو دی, اس کے اوپر سات آیتیں اتری ہیں. یہ سبق ہے سیکھنے والا, آٹے کی بوری کا معاملہ ہو یا اس سے بڑا معاملہ ہو, انصاف کرنا ہے. تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے ان غلطی کرنے والوں کو دیا کہ بھائی اللہ سے ڈرو, لوگوں سے کیا ڈرتے ہو؟ آج ہمارا بھی یہ معاملہ کہ جی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میں یہ گڑبڑ کرتا ہوں, میں یہ گناہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے, اس کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹھ کے یہ دیکھ, اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ گڑبڑ کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, کہ اللہ اس کے ساتھ ہے, یہ کیفیت ہونا, یہ چیز سوچتے رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. فرمایا افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حین ما کنت, یہ افضل ایمان, سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے تو جہاں کہیں بھی ہو. اور صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں جو نعمتیں ملی, ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی تھی کہ ان کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں ہوا معکم اینما کنتم, تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم گناہ کرے ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے, لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا, اسی طرح اللہ کو بھی نہیں پتہ چل رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم تو تمہاری یہ شہ رگ جو ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ان ربک لبالمرصاد, اللہ تعالیٰ تیری گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کیسے بچ سکتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھ رہے؟ چنانچہ صحابہ کرام کو یہ زبردست کیفیت نصیب تھی, یہ ڈر خوف رہتا تھا, اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تب سفر کر کے جا رہے تھے, گرمی کا دن تھا, بھوک لگی ہوئی تھی, شام کا وقت ہو گیا, پورے دن کچھ کھایا نہیں تھا. ایک چرواہے کو دیکھا اتنی ساری بکریوں کے بیچ میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھ رہا ہے. روکا, اس کو بلایا, کہا کہ ہم مسافر ہیں, کچھ کھانا چاہ رہے ہیں, ایک بکری دے دو. اس نے کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے اور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دے نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نیک ہے, اچھی بات ہے, خوش ہوئے, بیچ نہیں رہا ہے. پھر وہ اپنی نمازوں میں لگ گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ دیکھو اتنی ساری بکریوں کے بیچ میں پڑ رہا ہے, اس کو اس چیز کی بھی فکر نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے, وہ اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ چلو اس کو اور زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ نے اس کو مشورہ دیا. ابھی حضرت اس کی چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کا اللہ سے کیا تعلق ہے. ایک عام سا چرواہا گاؤں میں کھڑا ہوا ہے, اس سے کہا کہ اچھا بھائی دیکھ, تو بھی ہمارے ساتھ کھا لینا, جب ہم یہ کھائیں گے تو ہمیں بیچ دے, تجھے پیسے بھی مل جائیں گے. اس نے کہا میرا روزہ ہے, میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تھوڑی دیر میں مغرب کی نماز ہو جائے گی, تو ہم جب تک بنائیں گے تب تک مغرب کی نماز ہو جائے گی, تو ہمارے ساتھ کھا لینا, تو افطار کر لینا. اس نے کہا جناب میں آپ کو بکری دے تو دوں اپنی مالک کی اجازت کے بغیر, اور واقعی میرا مالک نہیں دیکھ رہا, فأين اللہ, مگر اللہ کہاں ہے, آپ اللہ سے ڈرے. تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ اتنے جنگل میں ہے, اکیلا ہے, کوئی اسے نہیں دیکھ رہا, پھر بھی اس نے گناہ کرنے کی جرت نہ کی, بلکہ اس نے کہا فأين اللہ, تو پھر اللہ کہاں ہے. جب انسان کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, پھر گناہ نہیں کر سکتا. جیسے گھروں کے اندر یا مارکیٹوں کے اندر کیمرے لگ جاتے ہیں نا, پھر امپلائیز جو ہیں وہ غلط کام نہیں کر سکتے کہ جی ہمارا جو امپلائر ہے, ہمارا جو مالک ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اور یہی حال اس بندے کا ہوتا ہے کہ جس کو پتا چل جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کہ بس اب میں کیمرے کی زد میں ہوں, غلط کام نہ کروں. آج ہم جو غلط کام کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو اکثر نہیں کرتے, مگر اکیلے میں کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں رہتا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو معیت الہی, اس چیز کا حاصل ہو جانا, اس سے ایک فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے, مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو سکون نصیب ہو جاتا ہے. یہ جب انسان ایسے اعمال نہیں کرتا نا جس کے بارے میں اس کو ڈر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, وہ ایسے اعمال ہی نہیں کرتا, تو وہ سب سے زیادہ پرسکون بنتا ہوتا ہے. جو بندہ اکیلے میں غلطیاں کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اور پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, ہر وقت ٹینشن کی حالت میں, ہر وقت پریشانی کی حالت میں, تو ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے اس چیز کا سوچنے میں, اللہ سے شرمانے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. مگر دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو خود بھی پرسکون ہو جاتا ہے, پرسکون زندگی. اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سے دو رنگی نکل جاتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا, ایک دنیا کو دکھانے والا منہ اور ایک اپنا اصل منہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدتر انسان وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے, جس کے دو رنگ ہوں گے. کہ ایک اس کا چہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایک اصل چہرہ ہوگا. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, یا پھر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا. ایک تیسرا بڑا فائدہ اس کیفیت کے حاصل کرنے کا, یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں شرماتے اللہ سے, جب انسان اللہ سے شرمانا شروع کر دیتا ہے تو دو رنگی ختم ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور معمول تھا, رات کے وقت شہر میں گشت کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ کیا حالات ہیں مسلمانوں کے. گشت کرتے کرتے ایک گھر کے قریب سے گزرے, ایک بوڑھی عمر کی عورت تھی, ایک نوجوان عورت تھی, دونوں کی باتوں کی آواز آ رہی ہے. بوڑھی عمر کی عورت بیٹی سے پوچھ رہی ہے یا اس کی پوتی سے پوچھ رہی ہے کہ بتا آج ہماری بکریوں نے دودھ اتنا دے دیا کہ جن کو ہم نے صبح دودھ بیچنا ہے ان کے لیے پورا ہو جائے. آگے سے بیٹی جواب دیتی کہ نہیں اتنا دودھ تو نہیں دیا, تو وہ دادی آگے سے کہتی ہے کہ اگر اتنا دودھ نہیں دیا تو پھر پانی ملا لو دودھ میں تاکہ دودھ پورا ہو جائے, جتنے لوگوں کو بیچنا ہے ان کو پورا دے سکے. چھوٹی لڑکی اپنی دادی کو کہتی ہے کہ پانی ہم کیسے ملا سکتے ہیں, امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا ہے پانی ملانے سے دودھ میں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں کی بات چیت سن رہے تھے, گھر کے باہر آواز آ رہی تھی, تو بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر نے منع فرمایا, امیر المومنین نے منع فرمایا دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا. دادی کہتی ہے کون سا تجھے عمر ابھی دیکھ رہا ہے, تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ ہاں عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا پروردگار دیکھ رہا, عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا پروردگار دیکھ رہا. حضرت عمر نے یہ بات سنی تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. چنانچہ آپ اندر گئے اور اس دادی کو بھی آپ نے ڈانٹا اور دوسرے دن ان کو بلایا اپنے گھر پہ, اور اس بچی کا رشتہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے لیا, اور پھر بار بار اس سے کہتے کہ تو یہی بات کر اور مجھے سنا کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے. جس کو یہ چیز نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ گناہ نہیں کرے گا, اس میں دو رنگی نہیں ہوگی. ہمارے اکابرین کے نزدیک کسی شخص کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ وہ اللہ کا کتنا قریب ہے تو یہ دیکھا جائے کہ اس کو یہ کیفیت کتنی نصیب ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں, کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. چنانچہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ, حضرت بہت مشہور بزرگ تھے, بڑا اللہ والے تھے, بہت ان کے متعلقین تھے, ان کی خانقاہ کے لوگ بہت رہتے تھے. ایک آدمی باہر سے آیا حضرت کی خانقاہ میں, لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے. تین دن رہا وہاں پہ, تیسرے دن حضرت نے ان کو اجازت دے دی, اجازت اور خلافت دے دی. خانقاہ پہ رہنے والے سالوں سے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ تین دن میں اس کو حضرت نے اجازت و خلافت دے دی, ہم اتنے سال سے حضرت کے پاس ہیں, اتنے سال سے سیکھ رہے ہیں, اتنے سال سے ذکر اذکار کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اجازت و خلافت نہیں ملی. تو آخر کار حضرت جو ہیں ان کے پاس گئے, آخرکار ایک مرید حضرت کے پاس چلے گیا کہ حضرت بتایا آپ نے کیوں اس طرح کیا. فرمایا ضرور بتاؤں گا.
چند دن گزرے حضرت نے کہا جی مرغیاں لے آؤ, جتنے لوگ خانقاہ میں ہیں اتنی مرغیاں لے آؤ. مرغی لے آئے, ساروں کو جمع کیا حضرت اور فرمایا ساروں کو کسی مرغی ذبح کر کے اور پھر واپس میرے پاس لے آؤ. مگر فرمایا شرط یہ ہے کہ مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی بھی نہ ہو, سامنے لوگوں کی نہیں ذبح کرنی ہے, ایسی جگہ ذبح کرنی ہے جہاں بالکل کوئی نہ ہو. سارے لے کے مرغیاں لے کے چلے گئے, کوئی جنگل میں چلے گیا, کوئی مسجد کے پیچھے چلے گیا, کوئی درخت کے پیچھے ذبح کر رہا ہے, ایسی جگہ پہ سب کر رہے ہیں. حضرت نے حکم فرمایا جی مرغی وہاں ذبح کرنی ہے یا کوئی نہ ہو. یہ جو بزرگ آئے ہوئے تھے جن کو حضرت نے 3 دن میں خلافت دی, یہ بھی مرغی لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر میں سارے مرغی ذبح کر کے لے کے آ گئے اور یہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آ گئے اور مرغی ذبح نہیں کی. حضرت نے پوچھا جی مرغی ذبح آپ نے نہیں کی؟ فرمایا حضرت ہاں مجھ سے نہیں ہو سکی. باقی سب مسکرانے لگے کہ دیکھو حضرت نے اس کو اجازت و خلافت دی اور یہ حضرت کا ایک اتنا چھوٹا سا کہنا نہیں مان سکا. تو اس نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت جہاں کہیں بھی جاتا آپ نے تو حکم فرمایا تھا مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ ہو, کوئی نہ دیکھ رہا ہو, مگر میں جہاں کہیں بھی جاتا مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, تو آپ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ کیفیت ہے جو اس کو نصیب ہے جو تم کو نہیں, اس لیے 3 دن میں اس کو اجازت و خلافت دے دی گئی. تو قرآن پاک کی ان آیتوں کے 3 بڑے پیغام, ایک انصاف کرنا ہے, دوسرا انصاف کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے, حق بات کا ساتھ دینا ہے. یہ اللہ کے نزدیک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بڑی چیز ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ انسان لوگوں سے نہ شرمائے, اللہ سے شرمائے. چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جو حق کا ساتھ نہیں دے رہے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہے ہمارا, ہم نے اس کا ساتھ دینا, چاہے اس نے غلطی کی ہو مگر ہم نے ساتھ اسی کا دینا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے معاملہ تو چھوٹا سا, یہ ایک بوری کا ہی معاملہ ہے نا, مگر فرمایا ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, سنتے ہو تم لوگ, تم جھگڑا کرتے ہو نا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں, ٹھیک ہے کر لو. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر کون لڑے گا ان کی طرف سے ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن. اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, اور کون ہوگا ان کا کارساز ان کے اوپر اس قیامت کے دن. پیغام یہ ہے کہ تم نے انصاف تو کرنا ہے, ساتھ بھی انہی کا دینا ہے جو انصاف کر رہے ہیں. نہ حق کا ساتھ نہ دو, حق کا ساتھ دو. مومن انصاف پسند ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا کہ ابھی تم ان کا ساتھ یہاں دے رہے ہو, کل قیامت کے دن تم ان کا ساتھ نہیں دے سکو گے, بلکہ قیامت کے دن تم کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ غلط بات کو جانتے تھے, غلط بات کا ساتھ دے رہے تھے. نیک آدمی کی نشانی یہی ہے کہ وہ انصاف پسند ہوگا. امیر شاہ مسلمانوں کا نیک بادشاہ تھا, امیر شاہ جب چلتا تھا تو اس کے بہت سارے پولیس والے بھی ساتھ چلتے تھے, بڑا فاتح تھا تو اس کو سیکیورٹی کا پرابلم تھا, اس کے پولیس والے تھے. ایک گاؤں میں جا کے ٹھہرا امیر شاہ, اور امیر شاہ کے جو پولیس والے اس کے سیکیورٹی کے جو لوگ تھے, ایک بوڑھی عورت تھی اس کے پاس ایک گائے تھی, انہوں نے اس گائے کو پکڑ کے اور زبردستی ذبح کر دیا اور اس کا گوشت کھا دیا. بوڑھی عورت کہتی رہ گئی کہ نہیں میری گائے یہی میرا سورس آف انکم ہے, میں اکیلی عورت ہوں, بوڑھی ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, اس گائے کے ذریعے سے ہی میں کماتی ہوں, اس کا دودھ بیچتی ہوں اور کھاتی ہوں, تم اس گائے کو نہ ذبح کرو. وہ کہتی رہ گئی, مگر کیونکہ وہ طاقتور تھے, پولیس والے تھے اور مرد تھے, تو ساری چیزیں ان کی طرف جاتی تھی, یہ حکومتی طاقت بھی ان کے ساتھ تھی, ویسے بھی نوجوان مرد ہونے کی حیثیت سے ویسے بھی طاقتور تھے اور پولیس والے بھی تھے, اسلحہ بھی ساتھ تھا, عورت بیچاری کہتی رہ گئی آنسو بہاتی رہ گئی اور انہوں نے پرواہ نہ کی. آخر کو عورت نے یہ بھی کہہ دیا کہ چلو اگر اس کو ذبح کر رہے ہو تو اس کی قیمت ہی مجھے دے تو میں دوسری لے لوں. انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں جی, ہم تو ذبح کر کے کھاتے ہیں. اور کھا گئے. ظلم کر دیا بوڑھی عورت کے ساتھ. اب اس نے بات کی کچھ لوگوں سے کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ جو پولیس والے یا سیکیورٹی والے جو تھے یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں, مگر جو بادشاہ ہے نا امیر شاہ وہ خوف خدا رکھنے والا آدمی ہے, انصاف پسند ہے. اس نے کہا کہ میری بادشاہ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ تو سب نے کہا ہاں بادشاہ سے ملاقات بڑی مشکل ہے, تیری ملاقات نہیں ہو سکتی اس سے. اس تک پہنچنے کے لیے, رسائی تک کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے, بہت کانٹیکٹس کی ضرورت ہے. بڑی سوچا اس نے, کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ بادشاہ کی جو سواری ہے نا وہ واپسی کے وقت اس پل سے گزرے گی, اس وقت تو سواری کو کسی طرح سے روک لے. اب چھوٹے سے نہر تھا, اس کے اوپر چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا, اگر تو سامنے کھڑی آئے گی تو سواری کو رکنا ہی پڑے گا. اس نے کہا میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, ایک ہی گائے تھی وہ چلی گئی, تو اب کیا میں بھوکی مرنا تو نہیں چاہتی. وہ اس پل پہ جا کے کھڑی ہو گئی جب جس وقت بادشاہ کی سواری نے نکلنا تھا. اب وہ اس انداز میں کھڑی ہو گئی کہ جیسے وہ کھڑی ہوئی اور بادشاہ کی سواری آئی تو سواری کو رکنا پڑا, حالانکہ بادشاہ کی سواری چلانے والا چیخ رہا ہے ہٹ جا مائی یہ وہ, مگر وہ نہیں ہٹی, کھڑی رہی, سواری رک گئی. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بوڑھی عورت ہے جو ہٹنے سے انکار کر رہی ہے. بادشاہ نے اپنی سواری سے سر باہر نکالا کہ اماں کیوں کھڑی ہیں یہاں پہ, ہمیں جانے دیں. اب اماں نے دیکھا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ ہمیں جانے دیں. اماں نے کہا امیر شاہ تیرا اور میرا ایک مقدمہ ہے, اگر تو چاہتا ہے تو اس پل پر اس مقدمے کو حل کر لیتے ہیں, ورنہ امیر شاہ ہمارا یہ مقدمہ پل صراط پر حل ہوگا. امیر شاہ ڈر گیا, خوف خدا رکھنے والا آدمی تھا, کہ ایسی کون سی اس کے ساتھ زیادتی میں نے کی ہے کہ یہ مجھے پل صراط سے ڈرا رہی ہے. اس نے کہا اماں کیا ہے تیرا مسئلہ؟ اماں نے مسئلہ بتایا کہ تیرے پولیس والوں نے مجھ بوڑھی عورت کی ایک ہی گائے تھی, اس گائے کو اس نے ذبح کر کے کھا بھی لیا, مہر کہتی رہ گئی, روتی رہ گئی اور وہ رکے نہیں, اور میں نے پیسے مانگے تو پیسے بھی ادا نہ کیے. اب بتا اس مسئلے کو اس پل پہ حل کرنا ہے یا پل صراط پر حل کرنا ہے؟ امیر شاہ نے اس بوڑھی عورت کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اماں معاف کر دے, ایک گائے نہیں سات گایوں کی قیمت ادا کی, اور پھر وہاں سے معافی مانگتے ہوئے وہ بادشاہ نکلا. ٹھیک ہے غلطی میرے اپنوں نے کی ہے, اپنے لوگوں نے کی ہے, مگر یہ غلطی میں ان کا ساتھ نہیں دیتا, اس ظلم کا ساتھ نہیں دوں گا, انصاف کا ساتھ دوں گا. نیک آدمی وہ ہوگا جو خود بھی انصاف کرے گا اور حق بات کا ساتھ دے گا, صرف اس لیے کہ قریبی ہے, میرا دوست ہے, میرا جاننے والا ہے, چاہے جو بھی کرتا رہے میں اس کی تائید کروں. نہیں, اس کے ساتھ بھلائی یہی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے, اس کو غلطی سے روکا جائے, اس کو ظلم سے روکا جائے, اور اس کی تائید کرنا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ان لوگوں کو جو کہہ رہے نہیں یہ مسلمان ہمارا بھائی ہے, دوسرا تو یہودی ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے, تو ہم اس مسلمان کے سائڈ لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ہاں انتم ہاں اولائے جادل, تم لوگ جھگڑا کرتے ہو اس کے لیے ان کی طرف سے, ہاں انتم ہاں اولا جادل تم ان فی الحیات دنیا, اس دنیا کی زندگی میں کر لو جھگڑا ان کے ساتھ, ان کی طرف سے جھگڑا کر لو, ان کی سائڈ لے لو. فمن یجادل اللہ عنہ, تو ان کے لیے جھگڑا اب کون کرے گا اللہ سے؟ یوم القیامہ قیامت کے دن. امن یکون علیہم وکیلا, اور کون ہوگا ان کا وکیل, ان کا کارساز اس دن؟ تو بڑے پیغامات ہیں اور قرآنی پیغام ہے, کرنا بھی انصاف ہے, سائڈ بھی انصاف والوں کی دینی ہے. اس چیز کو بھی ختم کریں کہ جی لوگ نہ دیکھ لیں میرے گناہ کو، بلکہ اس چیز کو شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا کوئی گناہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آجز ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یستخفون من الناس، شرماتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں شرماتے ہیں اللہ سے. وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ مشورہ کر رہے تھے رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے. ہا انتم ہؤلاء جادلتم، سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو. انہم، ان کی طرف سے. فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ، پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے. انہم، ان کے لیے. یوم القیامت، قیامت کے دن. ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ہوگا ان کا کارساز. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تعلقات جو ہے وہ مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، درجے دکھا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے. تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی. تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. لٹا کر ساری پونجی غفل
ملت و سیاں کے دلدل میں لٹا کر ساری پونجی غفلت و سیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد الذي سبحان ربي رب العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.